بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1-14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پروگرام کلام نور کے بعد روز کا سلسلہ وار پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے بیان پر ایران کا شدید رد عمل. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست. وزیراعظم عمران خان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جعلی انکاؤنٹر پر لندن کو تشویش. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران نے خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کے بے بنیاد اور گھسے پٹے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ علاقے میں امن و استحکام کے قیام میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور علاقائی ممالک کو ہمیشہ تعاون اور باہمی گفتگو کی دعوت دی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے برطانیہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کے اعلامیوں کے اختلافات پیدا کرنے اور علاقائی ممالک کے درمیان تعاون اور آپسی لین دین کی فضا بننے سے پریشان افراد کی کوششوں کے تناظر میں قرار دیا. ترجمان نے وزارت خارجہ کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک کچھ علاقائی ممالک کو بڑے پیمانے پر پیش رفتہ ہتھیار سپلائی کر کے علاقے میں کشیدگی اور انسانی المیہ رونما ہونے کا سبب بن رہے ہیں. سعید خطیب زادہ کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اپنے اصولی موقف کی بنیاد پر علاقے کی مشکلات کا حل علاقائی ممالک کے درمیان تعاون اور لین دین میں سمجھتا ہے اور اس بارے میں ہونے والی ہر طرح کی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. آستانہ اجلاس میں شریک ایران اور شام کے وفود نے ہونے والی ملاقات میں امریکہ کی جانب سے شام پر جاری غاصبانہ قبضے کی مذمت اور امریکہ کے خلاف کارروائی پر زور دیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ آستانہ اجلاس میں شریک ایرانی وفد نے بدھ کو شام کے وفد سے ملاقات کی. اس ملاقات میں شام کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ امریکہ کی جانب سے شام پر جاری غاصبانہ قبضے کی مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف ضروری کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. اس اجلاس میں اسی طرح شامی عوام کے خلاف غیر انسانی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر تاکید کے ساتھ شام کی بنیادی تنصیبات کو غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی گئی. آستانہ اجلاس کے موقع پر مبصر ملک کی حیثیت سے لبنان کے سفیر نے بھی ایرانی وفد سے ملاقات کی. اس ملاقات میں شام کی صورتحال سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. قابل ذکر ہے کہ شام میں قیام امن کے مقصد سے اسلامی جمہوری ایران کی کوششوں اور روس اور ترکی کے تعاون سے آستانہ مذاکرات 2017 میں شروع ہوئے اور ان مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے شام کا بحران وسیع تر اور طولانی تر ہوتا جا رہا ہے۔ شام کے سینئر عہدیدار اور آستانہ مذاکرات کے سینئر مذاکرات کار ایمن سوسان کا کہنا ہے کہ شام کی سرزمین پر امریکہ اور ترکی کا غاصبانہ قبضہ بحران شام کے طولانی ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایمن سوسان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے حمایت یافتہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے عسکریت پسندوں کی جانب سے شامی قوم کے اثاثوں کی لوٹ مار انسانیت کے خلاف جرائم ہے، جس کی وجہ سے شامی عوام کے رنج و غم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آستانہ عالمی مذاکرات کے 17ویں مرحلے میں ہم نے شامی قوم کے خلاف اقتصادی پابندیوں کے المناک اثرات کا مسئلہ اٹھایا اور اس پر روشنی ڈالی۔ عربی اخبار رائل یوم کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے تاکید کی کہ شام کے سرزمین پر اسرائیل کی جارحیت کبھی بھی دہشت گرد گروہوں کو دوبارہ زندہ اور غاصبوں کو نشانہ بنانے کے لیے شامی عوام کے ارادوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ شام پر امریکہ اور ترکی کے غاصبانہ قبضے کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس سے بحران شام مزید طولانی ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے اسباب سے متعلق جائزہ رپورٹ کے بعد پارٹی فیصلے کے مخالف جانے والے ارکان کو ابتدائی طور پر شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں بلدیاتی انتخابات میں شکست سے متعلق جائزہ رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کو سپورٹ نہ کرنے والے دیگر اضلاع کے اراکین اسمبلی کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے مزید مشاورت کے لیے کور کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ذرائع نے بتایا کہ شوکاز نوٹس جواب کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں شکست پر رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان کو طلب کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے انتخابات میں مجرمانہ پس منظر رکھنے والے امیدواروں کے حوالے سے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے امیدواروں کو اتارنے پر عوام کو اس بات کی جانکاری دینی ہوگی کہ آخر انہوں نے ایسے امیدوار کا انتخاب کیوں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا نے اگلے سال گوا میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں یہ بات کہی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ووٹرز کو امیدوار کے بارے میں مکمل معلومات دینی ہوگی۔ سیاسی پارٹی کو نیوز پیپر، ٹی وی اور ویب سائٹ پر ان کے انتخابی امیدوار کے مجرمانہ ریکارڈ کے بارے میں بتانا ہوگا اور واضح کرنا ہوگا کہ صاف ستھری شبیہ والے امیدوار کی جگہ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے شخص کو کیوں منتخب کیا گیا۔ دراصل مجرمانہ پس منظر کے حامل امیدواروں کی انتخابات میں ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے اور کئی سماجی تنظیموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہندوستان کے راشٹریہ سیوک سنگھ آر ایس ایس سے وابستہ بھارتی کسان سنگھ بی کے ایس نے یکم سے 10 جنوری 2022 تک حکومت کی زرعی پالیسی کے خلاف عوامی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی کے ایس کے جنرل سیکرٹری بدری نارائن چودھری نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت کی زرعی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت سے کسانوں کو ان کی آمدنی کو دوگنا کرنے، انہیں خود انحصار بنانے، دلالوں سے آزادی دلانے، بغیر کسی ٹیکس کے زرعی پیداوار فروخت اور پیداوار کی مناسب قیمت کو یقینی بنانے کے حوالے سے کئی امیدیں تھیں، لیکن غریب کسانوں کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اس لیے بی کے ایس نے اس مہم کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ کے دارالعوام نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور فوج کے جعلی مقابلوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں سے ناروا سلوک پر لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 28 اراکین نے مشترکہ طور پر لکھے گئے خط میں لندن میں قائم ہندوستانی ہائی کمیشن سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور جواب طلب کیا۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں کو مبینہ طور پر دہشت گرد بنا کر ہندوستانی فوج کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے اور جاں بحق ہونے والے تمام لوگ عام شہری ہوتے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ سماجی کارکن خرم پرویز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ برطانوی اراکین پارلیمان نے کہا کہ خرم پرویز کی گرفتاری کی وجوہات بتائی جائیں اور معاملے کی شفاف انداز میں تحقیقات کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خرم پرویز دہشت گرد نہیں بلکہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے ایک طرفہ اقدامات روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے رام اللہ میں نائب امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، انہوں نے فلسطین کے حالات اور فلسطینیوں کے خلاف تل ابیب کے ایک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ محمود عباس نے اس ملاقات میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے ایک طرفہ اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے ان اقدامات کو روکنے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق سیاسی عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کے پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آئی ٹی آئی ٹرین سروس کی بحالی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی آئی یا اسلام آباد تہران استانبول مال بردار ٹرین سروس کی بحالی 10 سال کے بعد ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے علاقے کے تاجروں کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کراچی سے اسٹوڈیو میں ہوں گے پاکستان کے تازہ نگار جناب خالد راؤ صاحب۔ اس وقت چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تازہ نگار جناب خالد راؤ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے خالد صاحب کے یہ جو ٹرین سروس دوبارہ بحال ہوئی ہے 10 سال کے وقفے کے بعد، اسلام آباد تہران استنبول آئی ٹی آئی جسے کہا جاتا ہے، اسے پاکستان کے مختلف حلقوں بالخصوص تاجر برادری میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟
تاجر برادری یقیناً ان میں خوشی کی لہر ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ جو سفر مہینوں پہ محیط تھا اب وہ تجارتی حوالے سے دنوں پہ آ گیا، یعنی 10-11 دن میں وہ یہ سفر طے کریں گے، اور ظاہر ہے ان کی جو ٹریڈ ہے اس میں جو کرایہ ہے وہ ان کو کم لگے گا اور پروفٹ جو ہے اضافہ ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ معاشی حوالے سے، اگر لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تمام یعنی مسائل کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ یعنی معاش ہے، اور معاشی حوالے سے جب لوگ مضبوط ہوں گے، تاجروں کو نظر آ رہا ہے تاجر برادری بہت زیادہ خوش ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی گزارش کروں گا، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور جو معزز مہمان آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے انہوں نے بھی، جو وجوہات ہیں 10 سال، یعنی 2009 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2011 میں ختم ہو گیا، اور 10 سال تک یہ جو رکا رہا، یہ جو وجوہات ہیں، یہ وجوہات بیان نہیں کی جا رہی ہیں کہ یہ وجوہات اصل میں کیا تھی۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری جو تاجر برادری ہے، خاص طور پر یعنی پاکستان اور اس کے بعد ظاہر ہے ایران میں بھی تاجر برادری ہے، ترکی میں بھی ہے، ان کی یہ خوشی کہیں عارضی نہ ہو، کیونکہ یہ جو 10 سال پہ محیط عرصہ ہے جس میں یہ سلسلہ جو ہے نا تعطل کا شکار رہا، اس کی وجوہات بیان نہیں کی جا رہی۔ یعنی کیا وجوہات تھی، کیا پاکستان یعنی ترکی اور ایران کا جو ٹریک ہے یعنی ریل کی پٹری کا، وہ تو ظاہر ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان پہ وہ ٹرین چلتی ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، پاکستان سے لے کے تافتان کا جو سلسلہ ہے وہ رکا ہے، تو کیا یہ پورا ٹریک پاکستان نے تبدیل کر دیا ہے، یہی وجہ تھی، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کی وجہ یہ ٹریک تھی تو کیا اب یہ جو انہوں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی اسلام آباد سے لے کے تافتان تک کے ٹریک کو چینج کر دیا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اور اگر کوئی اور وجہ تھی تو وہ کیا ہے؟
خالد راؤ صاحب، آپ نے ٹریک کی بات کی، ظاہر میں اس موضوع پر آتا، لیکن چونکہ آپ نے یہ بات شروع کر دی، تو ظاہر کہ جو پاکستان کے تاجر برادری کے لوگ ہیں وہ اس طرف خاص طور پر ان کے تحفظات ہیں کہ جو پاکستان میں ٹرین کی پٹریاں ہیں وہ الگ نوعیت کی ہیں، اور ایران اور ترکی کی جو ٹرین کی پٹریاں ہیں وہ الگ نوعیت کی ہیں۔ پاکستان کی ٹرین ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی سرحدوں سے ابھی تک باہر نہیں، ہاں سرحد کی جہاں تک بات کی جاتی تو زاہدان تک بہرحال آتی ہیں، تو زاہدان تک کے لیے خاص طور پر ایسی ٹریک بنائی گئی، لیکن اس کے بعد زاہدان سے لے کے آگے تک ترکی اور آگے یورپی ممالک تک جو ٹریک ہے ریلوے ٹریک، ظاہر ہے کہ اس پر جو پاکستان کی جو ٹرین ہے یا بوگیاں ہیں وہ نہیں دوڑ سکتی۔ تو ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ سامان پھر کوئٹہ میں خالی کیا جاتا تھا، پھر دوسری ٹرین پر اس کو لادا جاتا تھا، پھر وہ آگے کی طرف سفر وہ طے کرتی تھی، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں صورتحال وہی ہے اور اسی طریقے سے آگے کی طرف یہ سفر طے ہوگا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستان کے عہدیداروں نے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ اس طرف کی جو ٹریک ہے یا پٹریاں ہیں ان کے معیار کے مطابق کم سے کم ایک دو ٹرین تو بہرحال تیار کی جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اور کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے؟
یہ تو ظاہر ہے جو میرا ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ نہیں ہے اور ریلوے ڈپارٹمنٹ والے ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہی ایشو ہو، اگر یہ ایشو ہے تو یہ سالو ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر یہ سنجیدگی سے کام کریں گے۔ لیکن مجھے خدشہ بعض اوقات اگر آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ جب آغا حسن آبدی نے بی سی سی آئی بینک کی بنیاد ڈالی تھی تو وہ بھی یعنی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے منشور میں رکھا تھا کہ جو مسلمانوں کے غریب ممالک ہیں ان کو ہم یہاں سے مدد دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یعنی ان پہ الزامات لگائے کہ فلسطین کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور دو چار الزام لگا کے آغا حسن آبدی جیسے آدمی کو انہوں نے زندگی بھر کے لیے نظر بند کر دیا۔ تو خدا نخواستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اقتصادی طور پر پوری اسلامی جو برادری ہے اس میں ترکی، ایران اور پاکستان، ان کو بہت زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلامی دنیا کی تینوں بڑی طاقتیں ہیں۔ تو جب یہ مضبوط ہوں گی اور اس کے ساتھ پھر ای سی او جو اکنامک یہ جو آرگنائزیشن ہے، ساتھ میں افغانستان بھی اور ازبکستان اور یہ سب ملیں گے، جب یہ معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوں گے تو چودھری صاحب یقیناً اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، جب یہاں کی تاجر برادری کو یہ نظر آ رہا ہے، جب پاکستانی حکومت کو نظر آ رہا ہے، جب ایرانی حکومت کو نظر آ رہا ہے، جب ترکی کی حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس سے اقتصادی حوالے سے ملت اسلامیہ مضبوط ہوگی، تو کیا وہ چودھری جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اس چودھری کی نظریں نہیں ہوں گی اس حوالے سے، اور چودھری جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گا؟ اور جب چودھری انٹرفیئر کرے گا تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ آپ کے سامنے، چونکہ یہاں کڑیاں جو ہے بیچ میں ایک کڑی، یعنی ہندوستان اور ایران کا جب معاہدہ ہوا زرداری صاحب نے کیا، یہ ٹرین کا معاہدہ بھی زرداری صاحب نے کیا تھا 2009 میں، تو بیچ میں کڑی پاکستان تھی، اب ترکی اور پاکستان کا سلسلہ ہے، بیچ میں کڑی ایران ہے، تو ایران کو تو وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے نا کسی بھی حوالے سے، اقتصادی طور پر ایران کو کوئی دو پیسے کا بھی فائدہ کہیں سے ان کو نظر آئے گا۔ ویسے تو خیر پوری یعنی ملت اسلامیہ کہ وہ دشمن ہے، لیکن ایران ایک مرکزی کردار ہے، ایران اس حوالے سے لیڈ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ صرف ٹریک کا ہونا چاہیے، معاملہ صرف ریل کی پٹری کا ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ صرف ریل کی پٹری کا ہے تو وہ ظاہر ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والے بتا دیں گے کتنے عرصے میں کام مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو پھر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ تاجر برادری کی یہ خوشیاں کہیں عارضی ثابت نہ ہوں۔
جی بہرحال حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، معاشی اور اقتصادی طاقت اب مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور علاقائی ملکوں میں آپسی لین دین اور تجارت کو فروغ دینے کا رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر عزم، ارادہ اور پوری طریقے سے فیصلے کی قوت پائی جاتی ہو تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں جو سامراجی طاقتوں کی طرف سے مسلط کی جاتی رہی ہیں دیگر ملکوں پر، وہ دم توڑ دیں گی، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے ٹرین کا، یہ ایک اس راستے میں ایک پہلا اور اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آ دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں.
اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صراط, معاف کیجیے, پروگرام پیش خدمت ہے کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 26ویں اور 27ویں آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وللہ ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون
آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے، پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے منکرین قیامت کے بارے میں گفتگو کی تھی، جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے اور اس کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے اپنے آبا و اجداد کے زندہ کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ آیتیں ان کے جواب میں فرماتی ہیں، خود تم لوگ کے جو اس وقت زندہ ہو، کس شخص نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہیں حیات عطا کی ہے؟ کیا تم اپنے خالق کا بھی انکار کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کہ وہی خالق تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ آخر کیوں تم لوگ غور و فکر کرنے کے بجائے تمام حقائق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟
آیت کریمہ مزید اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ اگر تم لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں خدا کے بارے میں شک کرتے ہو، تو کچھ آسمانوں اور زمین کے بارے میں غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو قدرت کاملہ اس عظیم کائنات کو خلق کر سکتی ہے اور تمام ہستی پر حاکم اور اس کا مالک ہے، وہ تمہیں دوبارہ خلق کرنے پر عاجز نہیں ہے۔ بس ہوشیار ہو جاؤ اور حق کی پیروی کرنے کے بجائے باطل کی پیروی نہ کرو، ورنہ قیامت میں حسرت و یاس اور نقصان اٹھانے والوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی عزیز عمر کے سرمایے کو ضائع کر دیا ہے اور سوائے حسرت و رنج و الم کے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ بے شک انسان کی عمر اور اس کی عقل و استعداد اور سمجھداری اس دنیا میں اس کا عظیم سرمایہ ہے، لیکن اہل باطل اس عظیم سرمایہ کو ایک معمولی اور جلد ختم ہو جانے والی چیزوں سے بدل لیتے ہیں، اور قیامت کا دن جس میں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، اپنے کو نقصانات سے دوچار کر لیتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی پہلی زندگی قیامت میں اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر بہترین دلیل ہے۔ اکثر افراد آیات خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بجائے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں تاکہ اسے قبول کریں۔ جو لوگ قیامت کو باطل قرار دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن متوجہ ہوں گے کہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔
اور آپ ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے، اور سب کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ یہ آیتیں قیامت کے ہولناک مناظر کو پیش کر رہی ہیں کہ اس دن تمام انسانوں پر خوف و وحشت طاری ہوگا، اور ہر ایک اپنے اپنے حالات کے واضح ہونے کے بارے میں منتظر ہوگا۔ آیت کریمہ قیامت کے حالات و مناظر کے بارے میں فرماتی ہے، ہر امتی کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ہر شخص کا نام اعمال پہلے سے آمادہ ہوا ہوگا، کیونکہ خداوند عالم کے فرشتے اس کام پر مامور تھے، اور انسان کی پوری زندگی کے تمام اچھے اور برے امور کو فوراً ہی وہ لکھ رہے تھے، تاکہ کوئی بھی چیز چھوٹ نہ جائے اور آج قیامت کے دن وہ نامۂ اعمال خود انسان کے ہاتھوں میں دیں گے تاکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمیں بے وجہ سزا یا جزا دی جا رہی ہے۔ اس وقت خداوند عالم کی جانب سے ان سے خطاب ہوگا، یہ ہماری کتاب یعنی نامۂ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ ان دنوں دنیا میں جو تم کچھ چاہتے تھے انجام دیتے تھے، اور اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرتے تھے کہ تمہارے اعمال فرشتوں کے ذریعے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے حکم دیا تھا کہ تم جو بھی کام انجام دو اسے لکھا جائے، اور فرشتے تمہارے ہر فعل کو لکھتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کائنات کا نظام حق اور عدل و انصاف کی بنیاد پر جاری ہوتا ہے، اور اس کا حساب و کتاب مشخص ہے، اور انسان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ انسانوں نے دنیا میں جو اچھے یا برے اعمال انجام دیے ہیں انہی کی بنیاد پر قیامت میں جزا یا سزا ملے گی۔ ہر انسان کا نامۂ اعمال یعنی ایک فائل ہے جس میں اس کے تمام امور وقت اور واقعے کے مطابق دقیق طور پر لکھے جا رہے ہیں، اور جس انسان کو اس نامۂ اعمال کے لکھے جانے پر یقین ہوگا وہ برے اور بدترین امور کے انجام دینے سے پرہیز کرے گا، اور یہ یقین اسے برا کام نہیں کرنے دے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 30ویں اور 31ویں آیات کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔
اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار عالم اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا، اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اور ہر گروہ اپنی اپنی جزا یا سزا تک پہنچے گا۔ ایک گروہ مومنین اور صالحین کا ہوگا، اور دوسرا گروہ کفار و فاسقین کا ہوگا۔
سامعین، اہل ایمان پر خداوند عالم کا خاص لطف و کرم ہوگا جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے سعادت مند ہوگا، اور یہ کامیابی واضح و آشکار ہوگی۔ البتہ حساب کتاب کے بعد فقط صرف وہ لوگ رحمت الہی پر گامزن ہوں گے اور عظیم نعمت سے بہرمند ہوں گے جو ایمان کے علاوہ عمل صالح جیسی عظیم نعمت سے بھی سرشار ہوں گے۔ لیکن کفار و مشرکین سے کہا جائے گا، کیا تم پر آیات الہیہ نازل نہیں ہوئی تھی؟ لیکن تم لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا یہ لوگ رحمت الہی سے محروم ہوں گے اور ہلاک ہوں گے، چونکہ ان لوگوں نے حق کو تلاش کرنے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے الہی گفتار کے سامنے مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اور غرور و تکبر سے کام لیا، اور مقام عمل میں جتنے بھی گناہ اور جرم تھے اسے انجام دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کی سعادت کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ جب ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوگا اس وقت فرد یا معاشرے کی سعادت کا باعث بنے گا۔ کفر کا سرچشمہ حق کے مقابلے میں تکبر اور خود پسندی کی بنا پر ہے، جرم اور گناہ کا سرچشمہ کفر اور خداوند عالم کے مقابلے اور اس کے احکامات کی مخالفت ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 32ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وما نحن بمستيقنين.
اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں, ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں. سامعین, گزشتہ آیت میں کفار و مشرکین نے آیات الہیہ کے مقابلے میں تکبر اور ہٹ درمی سے کام لیا تھا, گفتگو ہوئی تھی, اور اب اس آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے. اس تکبر کی نشانی یہ تھی کہ جب بھی اہل ایمان قیامت کے رونما ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور تمہیں ہوشیار و خبردار کیا کرتے تھے تو غور و فکر کرنے کی بجائے تم کہتے تھے قیامت کی کیا حقیقت ہے, آخر کس نے اسے دیکھا ہے یا اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہم اسے قبول کریں, اور اے مومنوں تمہاری باتوں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ صرف وہم و خیال ہے اور ہم قیامت کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے.
عجیب بات یہ ہے کہ اگر انہی افراد سے کہا جائے کہ تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے تو یہ لوگ فوراً ہی اپنے گھر کو بچانے کی تدبیر کرنے لگیں گے اور خطرات کے احتمال پائے جانے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن قیامت کے بارے میں یعنی اس کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی کوئی توجیہ پیش نہیں کریں گے. سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ حق کی باتوں کو تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے, اگرچہ بہت سے افراد اس کو قبول نہیں کریں گے. قیامت کے رونما ہونے پر صرف ظن و گمان ہی انسان کو جرائم اور گناہوں سے بچا سکتا ہے, کیونکہ اس کا خطرہ اور نقصان بہت زیادہ ہے.
سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں. دنیا کو بتانا ہے. سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی دو دے 18 جمعہ الاول اور 23 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ جمادی الاول سن 328 ہجری قمری کو عرب شاعر اور مصنف احمد بن محمد کا انتقال ہوا۔ وہ ابن عبد ربا کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی مشہور کتاب عقد الفرید ہے، جو تاریخ، شاعری اور لغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں جن میں ان کی مشرقی روح کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اٹھارہ جمادی الاول سن 450 ہجری قمری کو ابوالعباس احمد بن علی نے، جو نجاشی کے نام سے مشہور تھے، 78 سال کی عمر میں عراق کے شہر سامرہ میں وفات پائی۔ ان کا شمار اس زمانے کے علم حدیث اور رجال کے عظیم علماء میں ہوتا تھا۔ رجال نجاشی ان کی مشہور اور معتبر کتاب کا نام ہے۔ تیئیس دسمبر سن 1797 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور دانشور چارلز لائل پیدا ہوئے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جیالوجی کو صحیح علمی اصول و بنیاد پر استوار کیا، اور کئی سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد جیالوجی کے اصول کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب تحریر کی۔ چارلز لائل کا سن 1875 میں انتقال ہو گیا۔ تیئیس دسمبر سن 1834 عیسوی کو مشہور انگریز ماہر معاشیات تھامس رابرٹ مالتھس کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے مشہور نظریہ آبادی کے باعث مشہور ہیں۔ ان کا نظریہ پہلی مرتبہ ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں سن 1798 میں شائع ہوا۔ ان کے نظریے کے مطابق آبادی کے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ زمین انسان کے لیے غذا مہیا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور بیماری اور جنگ آبادی کو کم کرنے کے قدرتی طریقے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود افزائش نسل پر کنٹرول کرے۔ یہ نظریہ شائع ہوتے ہی ان کے خلاف نکتہ چینی، احتجاج اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعد میں مالتھس کے نظریے نے معاشیات پر ایک عالمانہ کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تیئیس دسمبر سن 1947 عیسوی کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور ریاضی داں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد سن 1878 میں میرٹھ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1895 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا، اور سن 1901 میں سرکاری وظیفے پر کیمبرج چلے گئے۔ سن 1906 میں ہندوستان واپسی پر متعدد ملازمتوں کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے تدریس کے پیشے کو اختیار کرنا پسند کیا اور اپنی زندگی علی گڑھ کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ سن 1947 میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد یورپ اور امریکہ کی تعلیمی ترقی دیکھنے کی غرض سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 23 دسمبر 1947 کو لندن میں فالج کے حملے کے باعث انتقال کر گئے. انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے پہلو میں دفن کیا گیا. تیئیس دسمبر سن 1953 عیسوی کو سوویت یونین کی خوفناک خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور سیاستدان لاورینٹی پاولوویچ بیریا کو پھانسی دے دی گئی. جس زمانے میں اسٹالن سوویت یونین کے رہنما تھے تو لاورینٹی پاولوویچ بیریا کو بہت سے اختیارات حاصل تھے اور وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے. اسٹالن کے حکم پر ہی انہوں نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا تھا. اسٹالن کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد نئے روسی رہنماؤں کے حکم پر لاورینٹی پاولوویچ بیریا پر ملک سے غداری اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات لگا کر مقدمہ چلایا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی. تیئیس دسمبر سن 2013 عیسوی کو معروف ہتھیار کلاشنکوف کے روسی مجد میخائل کلاشنکوف کا انتقال ہوا. وہ سن 1919 میں روس کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لہذا کم سنی میں ہی روسی فوج میں بھرتی ہو گئے. سن 1941 میں نازی جرمن فوج پر سوویت فوج کے ایک حملے کے دوران وہ زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا تھا. اسپتال میں ہی انہوں نے امریکہ اور جرمنی کے ہتھیاروں کے توڑ کے لیے ایک خودکار ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا. سن 1947 تک انہوں نے اپنے نئے ہتھیار کو مکمل کر لیا تھا. میخائل کلاشنکوف کو عمر کے اواخر میں دل کا عارضہ ہو گیا تھا. جمہوریہ ادمورتیا کے دارالحکومت ایجیفش کے ایک اسپتال میں 23 نومبر سن 2013 کو کلاشنکوف کا یہ روسی موجد انتقال کر گیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره و وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.